السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان سارہ زمان،
اور السلام علیکم جناب، ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان نکہت امان، اور آج بھی ہمیشہ کی طرح شو میں مختلف موضوعات پر آپ کے لیے ہم رپورٹس لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ پروگرام میں آپ کیا کچھ سنیں گے وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک سے، اس کا مختصر سا خلاصہ پہلے آپ کو بتائیں گے۔ پہلے ہم چلیں گے وائس آف امریکہ کا لائن اپ جاننے کے لیے سارا زمان کے پاس واشنگٹن اسٹوڈیوز میں، کیونکہ سارا منتظر ہے لائن اپ کے ساتھ۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ آج آپ ریڈیو نیوز نیٹورک سے کیا سنیں گے۔ تو سارا بتائیے بغیر انتظار کے آپ کیا سنوانے والی ہیں آج؟
بہت شکریہ نگت۔ اس ہفتے امریکی صدر باراک اوباما نے اپنے 8 سالہ دور صدارت میں پہلی مرتبہ ایک امریکی مسجد کا دورہ کیا۔ وائس آف امریکہ کی جانب سے آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس دورے کی ضرورت اور اہمیت پر۔ اس کے بعد آپ کو لیے چلیں گے سعودی عرب کے شہر جدہ اور ملوائیں گے خواتین باسکٹ بال پلیئر سے، جو کھیلوں کے ذریعے معاشرے میں خواتین کی اہمیت اجاگر کر رہی ہیں۔ صحت کے سیگمنٹ میں بات ہوگی پٹھوں کی ایک بیماری مسکولر ڈسٹروفی کی، جو نہ صرف معذوری بلکہ موت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اور آخر میں ہم آپ کو لے جائیں گے ایک ایسے امریکی ریسٹورینٹ میں جہاں آنے والے ہی نہیں کام کرنے والے بھی گولیوں سے بھری پستولیں لے کے پھرتے ہیں۔ تو اس انوکھے ریسٹورنٹ میں بھی ہم آپ کو لے کے جائیں گے، اور آپ نے یہ تو جان ہی لیا کہ آج وائس آف امریکہ آپ کے لیے کن موضوعات پہ رپورٹس پیش کرنے والا ہے۔ ہمیشہ کی طرح ریڈیو نیوز نیٹورک بھی آپ کے لیے بہت سے مختلف موضوعات پہ رپورٹس لے کر آیا ہے، لیکن آج اگزیکٹلی ہم کیا سنیں گے یہ جاننے کے لیے ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں آر این این کے اسلام آباد اسٹوڈیو میں نگت امان کے پاس۔ جی نگت، کیا سننے والے ہیں ہم آج؟
جی بہت شکریہ سارا، آج ہم ریڈیو نیوز نیٹورک سے پہلے بات کریں گے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے حوالے سے، جو 2015 کی ابھی گزشتہ دنوں جاری ہوئی ہے۔ اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان میں کرپشن میں کمی دکھائی گئی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا یہ ہم جانیں گے آج۔ چند روز قبل دنیا ادب کا ایک بہت بڑا نام انتظار حسین اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آج کے پروگرام میں ہم نظر ڈالیں گے ان کے ادبی خدمات پر اور انہیں خراج تحسین پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمیشہ کی طرح صحت کا سیگمنٹ بھی پروگرام کا حصہ ہے، اور آج ہم بات کریں گے ایک خطرناک وائرس زیکا کے بارے میں، جسے عالمی سطح پر خطرہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اور پروگرام کے آخر میں آپ کو لیے چلیں گے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں منعقدہ ایک دستکاری نمائش میں، جس میں آپ کو پاکستان کے مختلف رنگ نظر آئیں گے۔ تو جناب، یہ تھا ہمارا اس ہفتے کا ریڈیو نیوز نیٹورک کا لائن اپ، جس کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا کہ اس کی تفصیل کیا ہے، لیکن فی الوقت ہم چلیں گے وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں پہلی رپورٹ کے لیے سارا کے پاس۔ جی سارا، بتائیے آپ کیا لے کر آ رہی ہیں پہلی رپورٹ میں؟
بہت شکریہ نگت۔ اب سے کچھ روز پہلے بدھ کے روز امریکی صدر باراک اوباما نے واشنگٹن کے قریب واقع بالٹیمور شہر کی مسجد الرحمان کا دورہ کیا۔ یہ صدر کے 8 سالہ دور صدارت میں ان کا کسی بھی امریکی مسجد کا پہلا دورہ تھا۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب امریکہ میں مسلمان مخالف جذبات میں نمایاں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ، ٹیڈ کروز اور بین کارسن کی جانب سے انتخابی ریلیوں میں مسلمان مخالف بیانات اور کئی امریکی ریاستوں کے گورنروں کی شامی پناہ گزینوں کی آمد کی مخالفت نے امریکی مسلمانوں کی اس معاشرے میں حیثیت اور مقام پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ مسجد الرحمان کے دورے میں صدر اوباما نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ امریکہ ایک خاندان ہے اور مسلمان بھی اس کا حصہ ہیں، اور مذہب کے نام پر مسلمانوں کے ایک حلقے کی جانب سے کی گئی دہشت گردی کے لیے تمام مسلمانوں اور اسلام کو ذمہ دار ٹھہرانا درست نہیں۔ اس خطاب سے متعلق آئیے سنتے ہیں وائس آف امریکہ کی یہ رپورٹ۔
بالٹیمور کی مسجد الرحمان کی اسلامک سوسائٹی سے خطاب میں صدر نے کہا کہ بہت ہی قلیل لوگوں کے فعل کا الزام پوری مسلمان برادری پر دھر دیا جاتا ہے، جو بات درست نہیں ہے۔ اس سے قبل صدر نے راؤنڈ ٹیبل اجلاس میں شرکت کی، جس دوران انہوں نے سوسائٹی کے ارکان سے تفصیلی گفتگو کی، جس میں انہوں نے بالمشافی مسلمان اکابرین اور نمائندوں کے احساسات اور تشویش سے آگاہی حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک میں مسلمانوں کے خلاف ایسے ناقابل معافی تاثر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صدر کا کہنا تھا،
In Muslim communities across our country, this is a time of concern and frankly, a time of some fear. Like all Americans, you're worried about...
صدر نے کہا کہ پورے ملک میں مسلمان برادری میں خدشات پائے جاتے ہیں اور خوف پایا جاتا ہے۔ تمام امریکیوں کی طرح مسلمان دہشت گردی سے خطرہ محسوس کر رہے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ امریکی مسلمان کی حیثیت سے انہیں دوسرے خدشات بھی ہیں، اور آپ مسلمانوں کی پوری برادری چند لوگوں کے پرتشدد اقدامات کے باعث الزامات کا نشانہ بنائی جاتی ہے۔ اپنی تقریر کے دوران صدر نے امریکہ کی ترقی اور اسے مضبوط بنانے میں مسلمان امریکیوں کا شکریہ ادا کیا۔ صدر اوباما نے نوجوان مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ انٹرنیٹ پر ان بیانات کو مسترد کر دیں جو مسلمان امریکیوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ عقیدے اور حب الوطنی میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں۔
مسجد الرحمان کے اپنے دورے میں صدر اوباما نے مسلم کمیونٹی کو کیا پیغام بھیجا، اس کا خلاصہ آپ نے سنا۔ اب آئیے آپ کو سنواتے ہیں کچھ سرکردہ امام صاحبان اور واشنگٹن ڈی سی اور اس کے گرد و نواح میں رہنے والی مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی کچھ اہم شخصیات کا رد عمل۔ سب سے پہلے پیش ہے امام طالب شریف کی رائے۔ امام طالب شریف مسجد محمد کے امام ہیں جو واشنگٹن ڈی سی کی سب سے قدیم مسجد ہے۔ اس مسجد کو قائم ہوئے 50 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں وہ صدر اوباما کے خطاب کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ امام طالب شریف کہہ رہے ہیں کہ صدر اوباما کا مسجد آنا صرف امریکہ کے مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ مسلمان، یہودی اور عیسائی پہلے ہی ایک دوسرے کے مذہبی مقامات کا دورہ کرتے رہے ہیں اور یہی صدر اوباما نے بھی کیا۔ صدر اوباما نے جو کیا وہ امریکی تشخص کی علامت تھا۔ یہ تھی واشنگٹن ڈی سی کی مسجد محمد کے امام طالب شریف کی رائے۔ اب سنتے ہیں امام محمد ماجد کا نقطۂ نظر، جو کہ واشنگٹن ڈی سی کے قریب ریاست ورجینیا میں مسلمانوں کے ایک بہت بڑے اسلامک سینٹر ایڈم سینٹر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں۔ امام محمد ماجد کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک تاریخی دورہ تھا اور صدر اوباما نے امریکی مسلمانوں سے خطاب کیا۔ یہ کوئی عالمی امور سے متعلق تقریر نہیں تھی، یہ امریکہ، امریکی سماج اور ہمارے قدروں سے متعلق تقریر تھی۔ اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ یا اسنا کے صدر اظہر عزیز کا اس خطاب کے بارے میں کہنا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں مسلمان صدر اوباما سے درخواست کرتے رہے ہیں کہ وہ اپنی مدت صدارت ختم ہونے سے پہلے امریکی مسجد کا دورہ کریں۔ صدر اوباما نے ہماری درخواست قبول کرتے ہوئے اسلامک سوسائٹی آف بالٹیمور کا دورہ کیا۔ امریکہ میں موجود ہر مسلمان صدر اوباما کے مسجد کے دورے پر خوش ہے۔ تو جناب، آپ نے سنا کہ صدر اوباما کے کسی بھی امریکی مسجد کے پہلے اور انتہائی تاریخی دورے کے بارے میں امریکی مسلمان کمیونٹی کا کیا کہنا ہے۔ اب ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسلام آباد اسٹوڈیو میں اور سنتے ہیں آج کے شو کی اگلی رپورٹ، جو ہمارے لیے پیش کریں گی نگہت امان۔
دنیا بھر میں بدعنوانی پر نظر رکھنے والی بین الاقوامی تنظیم ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اپنی سالانہ رپورٹ جاری کر دی ہے، جس میں کرپشن کے خلاف پاکستان کی ریٹنگ میں بہتری ظاہر کی گئی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہر سال دنیا کے مختلف ممالک میں کرپشن کے خلاف جاری کوششوں اور ان کے نتائج پر مشتمل رپورٹ جاری کرتی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اپنی تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان میں شفافیت میں مزید بہتری آئی ہے اور کرپشن کم ہو گئی ہے۔ پاکستان سارک کا واحد ملک ہے جس نے اپنی ریٹنگ بہتر کی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 2015 کے اعداد و شمار پر مبنی رپورٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان نے 2014 کے مقابلے میں 2015 میں 9 درجے بہتر کارکردگی دکھائی اور اس طرح 168 ممالک میں سے 117 نمبر پر آ گیا ہے، جبکہ اس سے قبل 2014 میں پاکستان کی ریٹنگ 126 پر تھی۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں پاکستان کی بہتر ریٹنگ اور یہ رپورٹ کیسے مرتب کی جاتی ہے، اس حوالے سے آئیے رپورٹ سنتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے نمائندے عبید ملک کی۔
2014 کے مقابلے میں 2015 میں سارک ممالک میں پاکستان واحد ملک ہے جہاں پر شفافیت میں بہتری آئی۔ اس صورتحال پر ہم نے بات کی عادل گیلانی، جو کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے سابق چیئرمین اور موجودہ ایڈوائزر ہیں، اور ان سے یہ پوچھا کہ یہ سالانہ رپورٹ کس طرح سے مرتب کی جاتی ہے، تو انہوں نے ہمیں بتایا۔
یہ انڈیکس جو ہے یہ مرکب ہے، 12 مختلف ادارے ہیں جو کہ سروے اور رپورٹ بناتے ہیں اپنے انویسٹمنٹ پہ ڈفرینٹ ممالک میں۔ جیسے ورلڈ بینک ہے، وہ تقریباً 170 ممالک میں وہ فنڈ کرتا ہے، تو ہر سال ان کی اسیسمنٹ رپورٹ بنتی ہے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، امریکن ڈیولپمنٹ بینک ہے، پرائس اپنے اکانومک فورم ہے، پاکستان کے 7 سروے ہوئے تھے، 7 سے ڈیوائڈ کر کے اسکور آ جاتا ہے۔ پاکستان کا اسکور لاسٹ ایئر 29 تھا آؤٹ آف 100، اس سال جو ہے وہ 30 ہے، تو ایک اسکور بڑا ہے پاکستان کا، یعنی بہتر ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے پاکستان کا بہتر پرفارم کرنا یہ شو کرتا ہے کہ پاکستان کی جو اینٹی کرپشن کی جو ایفرٹس ہیں گورنمنٹ کی ہیں, جوڈیشری کی ہیں, نیب کی ہیں, آرمی کی ہیں, وہ انٹرنیشنل ادارے اس کو اکلیم کر رہے ہیں.
عادل گیلانی کا کہنا ہے کہ ان کا ادارہ متعلقہ ممالک کو رپورٹس کی روشنی میں تجاویز دیتا ہے.
پاکستان کے اندر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پاکستان کی ساری حکومتوں کو بتایا اور یہ پی پی آر اے رولس جو ہیں وہ فریم کروائے, اس کے حساب سے جو ہے ٹینڈرنگ کرے تاکہ کرپشن کم ہو. پھر ہم نے فریڈم آف انفارمیشن ہم نے ان کو پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ اور سارے چاروں پروونشل گورنمنٹ کو دیا ہے. حکومتی اداروں کو گورننس کرنے کے طریقے بتاتے ہیں جو کہ انٹرنیشنلی اپروو اور امپلیمنٹ ہو چکے ہیں تاکہ اس کو اڈاپٹ کریں. تو پاکستان کے لیے ہم نے ٹرانسپیرنٹ انٹرنیشنل نیشنل انٹیگریٹی سسٹم بنا کے دیا تھا ان کو, جس کے اوپر پھر نیب نے نیشنل اکاؤنٹبلٹی کا جو ہے ایک ڈاکومنٹ این اے سی ایس ایشو کیا تھا 2002 میں. اب جو ہے وہ ہم نے حکومت کو دیا ہوا ہے کہ وسل بلوور ایکٹ جو ہے اس کو پاس کرے, جو فیڈرل گورنمنٹ کی کیبنٹ نے بھی پاس کر دیا ہے اور کے بی کے میں تو اپروو ہو کے امپلیمنٹ بھی ہو گیا. یہ
پاکستان میں کرپشن کے معاملات اور اس میں ملوث اداروں اور افراد کے خلاف کاروائی کے لیے ایک قومی ادارہ موجود ہے جسے قومی احتساب بیورو کا نام دیا گیا ہے, جس کا مقصد کرپشن کا خاتمہ اور عوام میں اس حوالے سے شعور و آگاہی پھیلانا ہے. ہم نے بات کی نیب راولپنڈی کے ڈائریکٹر جنرل ظاہر شاہ سے اور ان سے یہ پوچھا کہ نیب نے سال 2015 میں کرپشن کے کون سے بڑے کیسز پر ہاتھ ڈالا. تو ان کا کہنا تھا
شاید ہی کوئی 2015 میں کوئی بڑا سکیم سامنے آیا ہو, ادروائز جتنے بھی سکیمز تھے وہ تقریباً اپنے ڈائنگ سٹیج کے اوپر جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں اور کوئی اب یہ سوچ نہیں سکتا کہ میں کسی بہت بڑے پیمانے پر کرپشن میں انوالو ہو جاؤں. رہی اس کے بعد نیب کی جو کارکردگی ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ جو لوگ جن کو نہیں پتا تھا کہ نیب کا نام کیا ہے اور نیب جو ہے وہ کیا کاروائی کرتا ہے, کس طریقے سے کرتا ہے یا اس کا ایکچوئل مینڈیٹ کیا ہے, میرا خیال ہے اس سال میں گزشتہ سالوں کے مقابلے میں بہت بہتر انداز میں جو اویئرنیس اور پریونشن کا نیب کا جو موڈ تھا اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ فوکیت دی گئی ہے. اور ہمارے تمام ریجنل آفیسز, ہم نے دور دراز کے علاقوں میں جا کے ناردرن ایریا میں اور یہاں پہ جو ہمارے فار فلنگ ایریاز ہیں آف دی ڈسٹرکٹ چکوال, اٹک اینڈ جیلم, وہاں تک ہم نے پہنچ کے اسکول, کالجز, یونیورسٹی کے حد تک ہم نے اس چیز کو پہنچایا ہے اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اس کو ویلکم کیا ہے.
پاکستان میں کرپشن کی شرح میں کمی لانے کے لیے کون سے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے, اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈی جی نیب راولپنڈی ظاہر شاہ کہتے ہیں,
دنیا کے اندر جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں ان جرائم پہ قابو پانے کے لیے صرف قانون پہ عمل درآمد کرنے والے ادارے ہی رسپانسبل نہیں ہوتے, صرف ان کے ایکٹیو ہونے سے مسائل حل نہیں ہوتے جب تک کہ پورا سماج ان کا ساتھ نہ دے. کرپشن کے ایونٹ رپورٹ کریں اور جب رپورٹ کر دیں تو اس کے بعد پھر اس میں اپنا جو آپ کے اوپر ایک بائنڈنگ ہے, آپ کے جو فرائض ہیں اس کو ادا کرتے ہوئے آپ اس میں پوری طرح معاونت کریں, کیونکہ کرپشن کے کیسز میں سزا ہونا یا سزا سے بچنا اس کا پورا دار و مدار ہوتا ہے کہ آپ نے کس حد تک کوآپریٹ کیا, آپ نے کس حد تک وہ ثبوت دیے, نہ صرف ثبوت دیے بلکہ جب آپ کو عدالت میں بلایا جاتا ہے تو آپ اپنی سٹیٹمنٹ کیا ریکارڈ کرتے ہیں.
پروگرام صدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے عبید ملک.
ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی آپ نے رپورٹ سنی. یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی حالیہ رپورٹ میں دیگر ممالک کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اس رپورٹ میں دیگر ممالک کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پر کرپشن کی کیا صورتحال رہی. رپورٹ کے مطابق کرپشن کے خلاف ڈنمارک کی ریٹنگ مسلسل دوسرے برس بھی پہلے نمبر پر رہی, جبکہ شمالی کوریا اور صومالیہ کی ریٹنگ سب سے بدتر رہی. کرپشن کے خلاف آسٹریلیا, اسپین, ترکی, برازیل اور لیبیا کی ریٹنگ میں کمی ہوئی, جبکہ برطانیہ اور یونان کی ریٹنگ میں غیر معمولی بہتری دیکھنے میں آئی. اس کے علاوہ بھارت میں شفافیت کے حوالے سے کوئی بہتری نہیں آئی, جبکہ بنگلہ دیش 2014 کے مقابلے میں شفافیت میں کوئی بہتری ثابت نہ کر سکا. جناب, یہ تھا کچھ نظر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے حوالے سے. پروگرام میں ہم لیں گے یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو نظر ڈالیں گے ہم معروف افسانہ نگار, ناول نویس اور کالم نگار مرحوم انتظار حسین کی فنی خدمات پر, اور اس کے علاوہ آپ کی ملاقات کروائیں گے ہم سعودی خواتین کھلاڑیوں سے. ہمارے ساتھ رہیے.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں کے حوالے سے کوئی بھی آرا, سوال یا تجاویز ہوں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ان ایڈریسز پر facebook.com/sej radio اور facebook.com/radio news network پر.
ویلکم بیک. پروگرام صدائے جہاں میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہیں گے. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان سارہ زمان, اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو میں ایک زبردست رپورٹ کے ساتھ ہمارا انتظار کریں گے نگہت امان. تو چلتے ہیں ان کے پاس اور سنتے ہیں کہ اب پروگرام میں کیا آنے والا ہے. جی نگہت.
جی بالکل جناب, اب ہم بات کریں گے ملک کے معروف ادیب, کالم نگار, تنقید نگار, ناول نویس مرحوم انتظار حسین کے حوالے سے جو چند روز قبل انتقال کر گئے, جس کے بعد اردو ادب کا ایک دور تمام ہو گیا. انتظار حسین کا شمار پاکستان اور ہندوستان میں صفحے اول کے ادیبوں میں ہوتا تھا. آپ کے افسانوں کو پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں پذیرائی حاصل ہوئی. دنیا کی بہت سی زبانوں میں آپ کے افسانوں کے تراجم ہو چکے ہیں, اور انگریزی, فرانسیسی, ہندی اور بنگلہ سمیت دیگر کئی زبانوں میں ترجمے بھی شائع ہوئے ہیں. آپ خود بھی کئی زبانوں پر عبور رکھتے تھے, اور آپ نے اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں کالم بھی لکھے, اور اس کے علاوہ وہ ادبی اور علمی محفلوں میں بھی شریک ہوتے رہے. انتظار حسین کو پاکستان, ہندوستان اور مشرق وسطی میں متعدد ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. ان کی وفات پر ادبی حلقوں کی جانب سے انہیں خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. آئیے اس حوالے سے رپورٹ سنتے ہیں فدا حسین کی.
انتظار حسین 7 دسمبر 1923 کو بھارت کی شہر میرٹھ میں پیدا ہوئے. انہوں نے گریجویشن تک تعلیم بھارت ہی میں حاصل کی, تاہم قیام پاکستان کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آئے. اس کے بعد انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اردو کیا اور صحافت کے شعبے سے وابستہ ہو گئے, اور انہوں نے روزنامہ مشرق میں لاہور نامہ کے نام سے کالم لکھنا شروع کر دیا, جس کو قارئین کی جانب سے خوب پذیرائی ملی, اور یہی ان کی وجہ شہرت بھی بنی. مرحوم انتظار حسین نے بہت سے افسانے تخلیق کیے, اور ان کا پہلا افسانوی مجموعہ گلی کوچے چایا ہوا. مرحوم انتظار حسین نے ایک نجی ٹی وی اے ٹی وی کی خاتون اینکر پرسن فراح کو دیے گئے ایک انٹرویو میں پہلے افسانے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا تھا,
1947 کا زمانہ جو تھا اور میرٹھ میں اس وقت تھا, اور جس طریقے سے میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے محلے خالی ہوتے جا رہے ہیں, جس میں محلے میں میں ہوں, روز صبح کو اٹھتا ہوں تو ایک گھر میں تالا پڑا ہوتا ہے, دوسرے دن اٹھا تو دوسرے گھر میں تالا پڑا ہوتا ہے, محلہ جو ہے خالی ہوتا چلا جا رہا ہے, اور ایک سراسیم گیا. تو مجھے خیال آیا کہ میں اس یہ جو سارا نقشہ ہے جیسے ابتری پھیلی ہوئی ہے اور مسلمانوں کے محلے خالی ہو رہے ہیں, تو میں نے لکھنا شروع کر دیا. جب میں لکھ چکا اور میں نے دوبارہ پڑھا تو میں نے کہا یہ تو میں نے افسانہ لکھا ہے. بس وہی تحریر جو ہے وہ میرا پہلا مجموعہ جو ہے وہی تحریر جو ہے اسے میں نے بلا سنوارا, وہ میرا پہلا افسانہ تھا.
انتظار حسین نے کئی افسانے تحریر کیے جن میں نیا گھر, شہرزاد کے نام, آخری آدمی, بستی, خیمے سے دور, کچھوے, چراغوں کا دھواں, قطرے میں دریا, اپنی دانست میں اور دیگر بہت سے تصانیف شامل ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے ریڈیو کے لیے بھی کالم نگاری کی. انتظار حسین کی ادبی خدمات کو حکومت فرانس نے تسلیم کرتے ہوئے انہیں 2014 میں آفیسر آف دی آرڈر آف آرٹس اینڈ لیٹر عطا کیا. انتظار حسین ادبی محفلوں کی جان سمجھے جاتے تھے, اور ان کا ادبی حلقہ بھی نہایت وسیع تھا. سینئر صحافی و کالم نگار وجاہت مسعود انتظار حسین سے ہونے والی پہلی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں,
1991 میں میں انگریزی اخبار میں لکھتا تھا, تو انتظار صاحب کسی ٹیم میں تھے جہاں پہ کچھ لوگوں نے بہت ہی کچھ نازیبہ قسم کی باتیں اسٹیج سے کہیں, سرکاری لوگ تھے, تو میں نے ایک تنزیہ مضمون لکھا کہ انتظار صاحب کیوں تقریبات میں جاتے ہیں جہاں اس قسم کے بد تہذیب لوگوں کا کے ہونے کا امکان ہوتا. تو تھا تو وہ تھوڑا طنز میں, لیکن یہ کہ انتظار صاحب نے پڑھا تو چونکہ اس میں کہیں بھائی بھائی نے کسی سے کہا کہ یہ کون صاحب ہے بھائی, تو انہوں نے کہا کہ یہ فلاں آدمی ہے اور یہ اس طرح سے ہے, تو وہ ملاقات کا آغاز تھا. لیکن بہت شفقت ان کی, اس کے بعد 25 برس جو ہے وہ نصیب ہوئی, اور جب ملتے تھے تو محبت سے اور شفقت سے ملتے تھے. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ انتظار بھائی اختلاف کرتے میں اختلاف بہت ڈٹ کے کرتے تھے.
معروف شاعر اور ادیب حارس خلیق انتظار حسین سے وابستہ ایک یادگاری لمحے کا ذکر کچھ یوں کرتے ہیں.
میرے لیے جو سب سے خوشگوار بات اور یعنی جو میری میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے رہی ہے, وہ تین ایسی باتیں ہیں جو میں آپ سے ذکر کر دوں مختصراً. پہلی تو یہ کہ انہوں نے دو بار, یعنی ایک بار نہیں بلکہ دو بار میری نظموں پر اپنا کالم لکھا, جو میں سمجھتا ہوں میرے لیے بہت ہی بڑے اعزاز کی بات ہے. دوسری جو اہم بات تھی وہ یہ کہ انتظار صاحب نے ایک مجھے ایک ادبی انعام ملا تھا 2 برس پہلے, وہ بھی ایک میری شعری مجموعے پر, اور اس کے جو چیف ایڈجوڈیکیٹر تھے یعنی جو اس کے جو جج تھے بنیادی, وہ انتظار صاحب تھے. وہ کمیٹی تھی لیکن اس کی سربراہی انتظار صاحب کر رہے تھے. تو باہر جب نکلے وہ تقریب ختم ہو گئی تو کہنے لگے کہ آپ کسی غلط فہمی میں نہیں رہیے گا, اس میں کسی قسم کی کوئی اقربا پروری شامل نہیں تھی, بلکہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس میں کچھ نظمیں واقعی اچھی ہیں.
مشہور ادیب اور کالم نگار امجد اسلام امجد انتظار حسین کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہیں اردو ادب کی پہچان قرار دیتے ہیں.
دیکھتے ہیں تو اس وقت سیکشن میں اردو دنیا میں سب سے بڑا نام جو ہے وہ انتظار بھائی ہی کا. 60 سال پر ان کی ادبی خدمات پھیلی ہوئی ہیں اور بلا شبہ ہمارے زمانے میں وہ اردو ادب کی پہچان تھے. مجھے زندگی میں ان کے ساتھ بہت سے سفر کرنے کا، بہت سے وقت گزارنے کا موقع ملا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جتنے بڑے لکھنے والے تھے اتنے ہی بڑے انسان بھی تھے. بلا شبہ ان جیسے بڑے آدمی کے جانے سے جو جگہ خالی ہوتی ہے وہ بہت وقت لیتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بہت انہوں نے اپنے زمانے کو بہت بصیرت اور جس کو کہنا چاہیے زندگی کی جو سوجھ بوجھ ہے وہ بہت اپنی تحریروں کے ذریعے دی تھی.
حارث خلیق انتظار حسین کی وفات کو ادب کے ساتھ ساتھ قومی نقصان بھی قرار دیتے ہیں.
جب ہمارے ہاں نوعیت کے بزرگ اور اس طرح اتنے اہم فنکار اور ادیب اور مفکر اٹھ جاتے ہیں تو ان کے پیچھے خانہ جو ہے وہ خالی ہی نظر آتا ہے، اور یہ زیادہ بڑا المیہ ہے پاکستانی سماج کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انتظار حسین صاحب اس وقت ہمارے موجودہ جو فکشن نگار ہیں، جو مختصر کہانی اور ناول لکھنے والے اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، ان میں سب سے بڑا نام تھا. ان کا اٹھ جانا جو ہے وہ بہت ایک ادبی نقصان بھی ہے، مگر ساتھ ساتھ ہماری جو ایک پوری ایک ثقافتی صورتحال ہے اس میں ہم مزید غریب ہو گئے ہیں.
وجاہت مسعود انتظار حسین کی ادبی خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں،
حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پڑھنے والوں کے لیے چیزوں کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ جو ہے وہ پیدا کر کے دکھایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں نا قد آدم سے نکلتا ہوا معیار وہ انہوں نے ہمارے لیے رکھ دیا. تو انتظار صاحب کو اردو ادب جو ہے، اردو ادب کے پڑھنے والے جب تک اردو ادب پڑھا جا کر رہے گا کوئی فراموش نہیں کر سکے گا، نہ نظر انداز کر سکے گا.
انتظار حسین کی وفات کو مفکرین اردو ادب کے ساتھ ساتھ اسے قومی نقصان بھی قرار دیتے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگرچہ انتظار حسین اس دنیا میں نہیں رہے مگر علمی دنیا کے لیے ان کی کاوش کی بدولت انہیں علم و دانش کی دنیا میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد سے فدا حسین.
جی، ریڈیو نیوز نیٹورک کی رپورٹ ہم نے سنی جس میں پاکستان کی معروف ادبی ہستی جناب انتظار حسین کو خراج تحسین پیش کیا گیا. اور نگت، بالکل درست بات ہے کہ پاکستان کے ادبی افق پہ ایک ستارہ جو چمک رہا تھا وہ ماند پڑ گیا، اور ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا جو میرے خیال میں صرف پاکستانی نہیں بلکہ جہاں جہاں اردو میں ادب لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، وہاں وہاں محسوس کیا جائے گا.
جی بالکل سارا، آپ نے درست کہا، کیونکہ اتنے بڑے نام سالوں میں پیدا ہوتے ہیں اور اس طرح کے نام ہر کوئی ایک دن میں نہیں بنتا. انتظار حسین صاحب کی جو یادیں ہیں، ان کی باتیں ہیں، ہم سن بھی سکتے ہیں اور مختلف پلیٹ فارمز پہ جا کے ہم ان کی چیزیں پڑھ سکتے ہیں. خاص طور پہ انٹرنیٹ پہ ان کے مختلف انٹرویوز ہیں جس میں وہ اپنے لکھنے کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں. تو اگر کوئی ان کے بارے میں مزید جاننا چاہتا ہے تو وہ انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے ان کو پڑھ بھی سکتا ہے اور ان کے حوالے سے جان بھی سکتا ہے. فی الوقت ہم پروگرام کے اگلی رپورٹ کی جانب بڑھیں گے. ہم منتظر ہیں سعودی خواتین کھلاڑیوں سے ملنے کے لیے.
جی بالکل نگت، اس وقت ہم چلنے لگے ہیں سعودی عرب، جس کا شمار قدامت پسند ترین معاشروں میں ہوتا ہے. سعودی خواتین ایک عرصے سے اپنے لیے سیاسی، معاشرتی اور معاشی آزادیوں کے حصول کی کوشش کر رہی ہیں. آج ہم سامعین کو ملوانے لگے ہیں کچھ سعودی خواتین سے جو کھیل کے ذریعے یہ کام کر رہی ہیں. تو آئیے چلتے ہیں سعودی عرب کے ساحلی شہر جدہ اور ملتے ہیں باسکٹ بال کھیلنے والی کچھ سعودی خواتین کھلاڑیوں سے.
مشرق وسطی کے امیر ترین ملکوں میں سے ایک ہونے کے ناطے سعودی عرب اپنے تعمیراتی ڈھانچے اور سہولتوں کے اعتبار سے کئی انداز سے کرۂ ارض پر موجود کسی بھی ماڈرن ملک جیسا ہے. لیکن سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے اس بادشاہت کو ابھی طویل سفر طے کرنا ہے. جدہ میں سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ خواتین اور لڑکیوں کی باسکٹ بال اور دوسرے کھیل کھیلنے کے بارے میں حوصلہ افزائی کر کے وہ ان کی صحت بہتر کرنے اور سعودی خواتین کے اس تاثر کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں کہ ان کی حیثیت فی الواقع معاشرے کے ایک خاموش کردار کی ہے. لمبی پتلونوں کے ساتھ سفید یونیفارم اور سروں پر حجاب باندھے جدہ یونائیٹڈ ویمن ٹیم نے ملائیشیا میں ایک نمائشی میچ کھیلا ہے. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر کھیل کر سعودی خواتین خود اپنے ذہنی افق کو وسیع کرتی ہیں اور جن ملکوں کا وہ دورہ کرتی ہیں ان کے دائرہ نظر کو بھی وسیع کرتی ہیں. جدہ میں خواتین کی یونائیٹڈ اسپورٹس کمپنی کی سربراہ لینا المائنا کہتی ہیں، ہم امریکہ، اردن، متحدہ عرب امارات کے ساتھ ساتھ ریاض اور سعودی عرب کے دوسرے شہروں میں کھیل چکی ہیں. اس طرح ہم مقامی سطح پر کھیل کے فروغ اور بین الاقوامی طور پر اپنے بارے میں پائے جانے والے گھسے پٹے تاثر کو تبدیل کرنے اور سعودی عرب کا ایک مختلف رخ دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ معذور لڑکوں اور لڑکیوں کی مدد کے لیے منعقدہ ایک امدادی تقریب میں باسکٹ بال کی خواتین کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ خواتین کی سپورٹس ملک میں دن بدن مقبول ہو رہی ہیں اور اب ان کی ٹیم میں آنے کے انتظار کرنے والوں کی ایک فہرست میں اپنے نام کا اندراج کرانا پڑتا ہے۔ باسکٹ بال کی ایک کھلاڑی نور گیری کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں اسٹیریو ٹائپس یا مروجہ تاثر کی نفی کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ روایات کو توڑے بغیر ان کی حدود کو آگے بڑھا دیا جائے۔ مردوں کو خواتین کی کھیلوں میں شرکت کی اجازت نہیں ہوتی اور کھلاڑی خواتین صرف اس وقت کیمرے اندر لانے کی اجازت دیتی ہیں جب وہ خود کو پوری طرح ڈھانپ لیتی ہیں، لیکن نور گیری کہتی ہیں کہ بہت سے لوگ اس کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ چیز قانون یا مذہب کے خلاف نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کے اپنے ذاتی نظریات ہیں اور وہ دوسروں تک اس کی رسائی روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باہر طور کھیلوں کی جانب کھلا ذہن رکھنے سے ان کی سوچ میں دوسری چیزوں کی جانب مزید لچک پیدا ہوتی ہے۔ کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں حالیہ برسوں میں خواتین کو کچھ حقوق ملے ہیں، لیکن بہت سی بنیادی آزادیاں، مثال کے طور پر کار چلانا، بدستور ان کی پہنچ سے دور ہے۔ گزشتہ برس سعودی عرب میں عورتوں کو پہلی بار ووٹ ڈالنے کا حق ملا تھا اور 20 عورتیں مقامی عہدے حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی تھیں۔ سیاستدانوں کی طرح خواتین کھلاڑی یہ کہتی ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ عورتوں کی کھیلوں کو بالآخر عوامی سطح پر قبول کر لیا جائے گا، اور یہ ہیں جدہ یونائیٹڈ ٹیم کی کوچ ڈیبورا پارک وڈ۔
We have some great athletes.
سعودی عرب میں ہمارے پاس بہت اچھی کھلاڑی موجود ہیں، ان میں سے کچھ لڑکیاں مزید جانفشانی سے کھیلنا چاہتی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ انہیں مزید سخت قسم کی تربیت دی جائے اور وہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنے ملک کے لیے بین الاقوامی سطح پر مقابلہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ کھلاڑیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مقامی سطح پر خواتین کے کھیلوں کے فروغ کا ایک فوری اثر یہ ہو رہا ہے کہ اس سے خواتین کو اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ورزش کے فوائد سے آگاہی ہو رہی ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سعودی خواتین ایتھلیٹ سے آپ کی ملاقات کروائی ہم نے وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں۔ یہاں پہ پروگرام میں وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اور بریک کے بعد ہم لے کر آ رہے ہیں صحت کا سیگمنٹ، اور اس میں بات ہوگی ایک ایسے وائرس کے بارے میں جس نے اس وقت دنیا کے کئی ممالک میں لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے۔ عالمی سطح پر اس وائرس کو ایک خطرہ قرار دیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے اس چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں۔ اس پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک دینے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس ہے sejradio@voanews.com۔ خط لکھنے کے لیے پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پی او باکس نمبر 1399، اسلام آباد۔
پروگرام صدائے جہاں میں آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے وائرس کے حوالے سے جس نے دنیا کے مختلف ممالک میں لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے، اور اس وائرس کا نام ہے زیکا وائرس۔ ماہرین صحت اس وائرس کی تیزی سے پھیلاؤ کے باعث فکر مند ہیں۔ عالمی ادارے صحت نے تو زیکا وائرس کو عالمی سطح پر صحت کے لیے خطرہ قرار دیا ہے، اور اس سے نمٹنے کے لیے مشترکہ طور پر ہنگامی اقدامات اٹھانے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ مچھروں کی وجہ سے پھیلنے والا یہ وائرس اب تک جنوبی امریکی خطے کے 20 ممالک میں پھیل چکا ہے، تاہم برازیل اس وقت خطے میں اس وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے۔ عالمی ادارے صحت کا یہ بھی کہنا ہے کہ زیکا وائرس خطرناک حد تک پھیل رہا ہے، اور رواں برس اس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 40 لاکھ ہونے کا خدشہ ہے۔ زیکا وائرس کیا ہے اور کس طرح انسانی صحت کو متاثر کرتا ہے؟ تفصیلات لے کر آئی ہیں رابعہ گلفام۔
زیکا وائرس ایک وبائی مرض ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتا ہے۔ زیکا وائرس سے مرد اور خواتین دونوں ہی متاثر ہو سکتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق زیکا وائرس امریکہ اور برازیل سمیت یورپی ممالک میں تیزی سے پھیل رہا ہے، تاہم پاکستان میں فی الحال اس وائرس کا کوئی خطرہ نہیں۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہوئے عالمی ادارہ صحت میں نیشنل پروفیشنل آفیسر ڈاکٹر فرا سبی کہتی ہیں،
یہ زیادہ تر رپورٹ ہو رہا ہے ساؤتھ امریکہ سے، برازیل سے بہت زیادہ یہ اس قسم کی خبریں آ رہی تھی. ویسے تو سب سے پہلے جو ہے یہ چلی میں بھی نوٹس آیا ہوا تھا, لیکن ابھی زیادہ جو کیسز ہیں وہ پچھلے سال سے برازیل میں رپورٹ ہو رہے ہیں. اور اس میں ایک جو اس کی وجہ سے لوگوں کو کافی پریشانی یا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ اس وائرس کے انفیکشن سے ایک ممکنہ اثر یہ سامنے آیا ہے کہ بچوں میں برتھ ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں. یہ اس کی بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ میڈیا میں کافی رپورٹ ہو رہا ہے, جس کے بارے میں کنسرن پائی جاتی ہے.
زیکا وائرس ہے کیا؟ اس سوال کے جواب میں ہولی فیملی اسپتال راولپنڈی میں انفیکشیس ڈیزیز کے ماہر ڈاکٹر محمد مجیب خان نے بتایا.
زیکا ایک وائرس ہے, جس طرح بہت سارے وائرسز ہوتے ہیں اور انسانوں کے اندر یہ بیماریاں پیدا کرتا ہے. زیکا فارسٹ ہیں یوگینڈا کے پاس. زیکا کا مطلب ہوتا ہے اوور گروتھ, یعنی وہ درخت جو خود را ہوں. تو وہاں ایک فارسٹ ہے جس کا نام زیکا فارسٹ ہے. تو سب سے پہلے ارلی 40s میں وہاں سے یہ وائرس آئسولیٹ ہوا تھا, اس وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ زیکا وائرس رکھا گیا.
زیکا وائرس سے متاثرہ مریض میں رونما ہونے والی علامات کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈاکٹر مجیب کہتے ہیں,
زیکا وائرس جو ہے وہ ایک بیماری کرتا ہے جس کو زیکا فیور کہتے ہیں. اس کے اندر مریض کو بخار ہوتا ہے, اس کے جسم کے اوپر سرخ دھبے بن سکتے ہیں اور اس کی آنکھیں لال ہو سکتی ہیں, جس کو کنجکٹوائٹس کہتے ہیں, ریڈشنس ہوتی ہے آنکھوں میں. اس کے علاوہ ہلکا پھلکا جسم میں درد ہوتا ہے. اگر چار آدمی بیمار ہوں تو تین کو کوئی علامات نہیں ہوتی, صرف چار میں سے ایک آدمی کو علامت ہوتی ہے. یعنی 25% لوگ جو ہیں وہ سمپٹومیٹک ہوتے ہیں, 75% لوگ جو ہوتے ہیں وہ اے سمپٹومیٹک ہوتے ہیں, انہیں کوئی پتہ بھی نہیں چلتا کہ انہیں یہ بیماری ہوئی ہے.
کیا زیکا وائرس سے متاثرہ حاملہ خواتین کے پیدا ہونے والے بچے پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر مجیب کہتے ہیں,
یہ چیزیں کنفرم نہیں ہیں. برازیل کے اندر انہوں نے دیکھا ہے کہ زیکا وائرس کی وبا پچھلے سال رہی اور بہت زیادہ جو بچے چھوٹے سر کے ساتھ پیدا ہوئے, پریگننٹ لیڈیز نے جب ڈلیور کیا, اس کو مائکرو سفیلی کہتے ہیں, کہ چھوٹے سر والے بچے وہ آئے. ابھی تک کوئی ڈیفینیٹو ریلیشن نہیں ہے, ریسرچ ابھی جاری ہے, ابھی تک کوئی کنفرم نہیں ہے, لیکن ایک سسپیشن ہے کہ ان کا کو ریلیشن ہے. تو اسپیشلی پریگننٹ لیڈیز, ان کو جب تک یہ کنفرم نہیں ہو جاتا کہ یہ واقعی ریلیشن ہے یا یہ صرف ابھی تک ایک سسپیشن ہے, ان کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے.
ڈاکٹر محمد مجیب کا کہنا ہے کہ زیکا وائرس سے بچنے کے لیے مرد اور خواتین دونوں کو احتیاط کی ضرورت ہے.
صرف خواتین نہیں بلکہ ہر آدمی کو اس وائرس سے بچنے کے لیے صرف یہی چاہیے کہ جس طرح ہم ڈینگی سے بچاؤ کے لیے کہتے ہیں, تو وہی والا مچھر ہے, اسی طرح پانی والی جگہ پہ مچھر کی افت ہوتی ہے, فالتو پانی کہیں نہ ٹھہرنے دیں. نمبر ٹو, ماسکیٹو ریپیلنٹس, مچھر مار ادویات جو ہے, مچھر بھگاؤ لوشن اور اس طرح کی چیزیں استعمال کریں.
زیکا وائرس میں مبتلا مریض کتنے دن میں صحت یاب ہو سکتا ہے اور کون سے ٹیسٹ کروانا لازمی ہے؟ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر محمد مجیب بتاتے ہیں,
نارملی یہ ہوتا ہے کہ بیماری جو ہے 2 سے 7 دن کے درمیان رہتی ہے. اس 2 سے 7 دن کے درمیان اگر مچھر جو ہے وہ کسی متاثرہ آدمی کو بائٹ کرے, کاٹ لے, اور پھر کسی ہیلدی آدمی کو کاٹ لے, بیماری جس طرح ڈینگی یا ملیریا پھیلتا ہے اس طرح یہ پھیل سکتا ہے. اور جہاں تک اس کے ٹیسٹوں کی بات ہے تو اس کے بلڈ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, بڑی لیبارٹریوں کے اندر ہو سکتے ہیں. نارملی جب مریض بیمار ہوتا ہے تو 2 سے 7 دن کے درمیان وہ ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتے ہیں. اور جہاں تک اس کے علاج کی بات ہے تو کوئی ڈیفینیٹیو اس کا علاج, کوئی ایسی اینٹی وائرل ڈرگ نہیں ہے جو ہم پرسکرائب کرتے ہوں, لیکن مریض کی جنرل صحت کا خیال رکھا جاتا ہے, اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا جاتا ہے اور اس کو آبزرو کیا جاتا ہے کہ کوئی کسی قسم کی کمپلیکیشن اس کو نہ ہو.
ڈاکٹر محمد مجیب کا کہنا ہے کہ زیکا وائرس میں مبتلا افراد کو اپنی خوراک میں زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کرنا چاہیے.
انہیں ایک اچھی سٹینڈرڈ بیلنس ڈائٹ لینی چاہیے, جس کے اندر پروٹینز بھی ہوں, کاربوہائیڈریٹس بھی ہوں, پانی بہت زیادہ پینا چاہیے, فروٹ جوسز وہ استعمال کر سکتے ہیں, پھل استعمال کر سکتے ہیں. دے شوڈ بی ویل ہائیڈریٹڈ. اگر وہ اچھا پانی پیئیں گے, اچھی ڈائٹ لیں گے, تو قوت مدافعت بہتر رہے گی اور وہ زیادہ اچھا بیماری سے لڑائی کر سکتے. کی ویکسینیشن ابھی دنیا میں اویلیبل نہیں ہے, کام ہو رہا ہے, ہوپ فلی شاید کچھ عرصے میں یہ مارکیٹ میں آ جائے.
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے رابعہ گلفام.
ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی رپورٹ ہم نے سنی زیکا وائرس کے حوالے سے, اور ابھی تو اس کے زیادہ تر کیسز جنوبی امریکہ میں ہی سامنے آئے ہیں, لیکن نگت میں یہاں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ امریکہ اور کینیڈا جو کہ شمالی امریکہ میں شمار ہوتے ہیں, وہاں بھی اس وائرس کے حوالے سے بہت کہہ لیں کہ خدشات پائے جاتے ہیں, لوگ ڈر رہے ہیں. اور وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جنوبی اور شمالی امریکہ کے درمیان سفر کرتے ہیں, اور ڈر اس بات کا ہے کہ کوئی ایسا شخص جو حال ہی میں جنوبی امریکہ گیا ہے اور اس میں یہ وائرس اگر آ گیا ہے مچھر کے کاٹنے سے, اور اگر وہ واپس امریکہ آتا ہے تو کہیں وہ لوگوں میں پھیلا نہ دے. اور یہ خبریں بھی ہیں کہ یہاں پہ بھی اب کچھ لوگوں میں, یعنی امریکہ میں کچھ لوگوں میں زیکا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. بہرحال جیسا کہ آپ نے سنا, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے WHO, اس کا تو یہی کہنا ہے کہ عالمی سطح پر کوششوں کی ضرورت ہے اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے. تو جناب یہ تو تھی زیکا وائرس پر رپورٹ. صحت کے سیگمنٹ میں اب چلتے ہیں وائس آف امریکہ کی رپورٹ کی جانب, اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں پٹھوں کے ایک مرض پر رپورٹ, اور اس مرض کا نام ہے مسکولر ڈسٹروفی. اگرچہ یہ کئی امراض کا مجموعہ ہے دراصل, لیکن اس کی سب سے عام قسم کم عمر لڑکوں کو لاحق ہوتی ہے اور اس کے آثار بچپن میں ہی نظر آ جاتے ہیں, جبکہ دوسری اقسام دیر سے ظاہر ہوتی ہیں. مسکولر ڈسٹروفی میں مریض کے پٹھے کمزور ہوتے جاتے ہیں اور بالآخر کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اس کا جسم درست طریقے سے بڑھ نہیں پاتا, اور مرض کی شدت میں اگر اضافہ ہوتا جائے تو چلنا پھرنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے, اور انسان زندگی بھر کے لیے ویل چیئر میں قید ہو کر رہ جاتا ہے. اس مرض کو ناقابل علاج سمجھا جاتا ہے, تاہم حال ہی میں ایک تحقیق سے اس کی ایک قسم کے علاج کی امید پیدا ہوئی ہے. تفصیلات آپ کے لیے لے کر آئی ہیں وائس آف امریکہ کی مدثرہ منظر.
ہمارے جسم میں پٹھوں کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اگر ایک پٹھا ناکارہ ہو جائے تو جسم کا وہ حصہ بالکل بیکار ہو جاتا ہے. چنانچہ اسی لیے خدا نے پٹھوں میں بڑی طاقت دی ہے, اور ان کی مدد سے ہمارے جسم کی تمام ہڈیاں مربوط رہتی ہیں. عام طور پر پٹھوں کی ہر بیماری کا علاج موجود ہے, مگر ایک بیماری جس کا تعلق جینیات سے ہے اور جس سے عموماً لڑکے متاثر ہوتے ہیں, ڈوشن ماسکولر ڈسٹروفی کہلاتی ہے. اسے DMD بھی کہا جاتا ہے. معذور کرنے اور آخر کار جان لینے والی یہ بیماری دنیا بھر میں 5,000 لڑکوں میں سے کسی ایک کو ہوتی ہے. اس سے جسم کے ہڈیوں کے نظام میں پٹھوں کو باہم مربوط رکھنے والی پروٹین یا ڈسٹروفن کی ایک ناقص نقل پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ ناقص پروٹین پٹھوں کو کمزور کر دیتی ہے, اور جن لڑکوں کے جسم میں یہ ڈوشن پیدا ہوتی ہے وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتے ہیں, اور پھر 20 یا 30 سال کی عمر میں نظام تنفس یا دل کے کام نہ کرنے کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ عام طور پر ایکس کروموسوم سے متعلق بیماری ہے, اور عام طور پر ماؤں سے بیٹوں میں منتقل ہوتی ہے. لڑکیوں میں ایک کے بجائے دو طرح کے ایکس کروموسومز ہوتے ہیں, چنانچہ وہ اگر اپنی ماں سے یہ پروٹین حاصل بھی کر لیں تو بھی معذور ہونے سے بچ جاتی ہیں. رونڈا بیسل ڈوبی یونیورسٹی آف ٹیکساس ساؤتھ ویسٹرن میڈیکل سینٹر میں مولیکولر بایولوجسٹ ہیں. وہ اس ٹیم میں شامل تھیں جس نے یہ تجربہ کیا کہ DNA میں کرسپر نامی جین کو کاٹ دینے سے ڈسٹروفین جین یا عضلات میں فالتو پروٹین کو الگ کیا جا سکتا ہے, تاکہ باقی عضلات محفوظ طریقے سے نشو و نما پاتے رہیں.
We're able to cut in a very specific place, so it's directed cutting, and we're able to remove...
بیسل ڈوبی کہتی ہیں کہ ہم ایک خاص جگہ سے اس جین کو کاٹتے ہیں. یہ ایک براہ راست کٹنگ ہے, اور اس طریقے سے ہم پیدائشی تبدیلی سے گزرنے والا DNA الگ کر دیتے ہیں اور اس طرح سے جوڑتے ہیں کہ اس سے مفید ڈسٹروفین بننا شروع ہو جاتی ہے. یہ عمل صرف ایک مرتبہ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ اس کے بعد اس ناکارہ پروٹین کا بننا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے. جریدے سائنس میں اس تجربے کی تفصیل شائع ہوئی ہے, اور اس میں سائنسدانوں اور ماہرین نے بتایا ہے کہ کیسے انہوں نے ایک بے ضرر وائرس کے ذریعے کاٹنے والے آلات پٹھوں میں داخل کیے. بیسل ڈوبی کہتی ہیں کہ کرسپر نامی یہ طریقہ باقاعدہ علاج کے طور پر اپنانے سے پہلے مزید تحقیق کی ضرورت ہوگی. وہ کہتی ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ طریقہ علاج دنیا بھر میں دستیاب ہوگا, اور لڑکے عضلات کو ناکارہ بنانے والی اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
مسکولر ڈسٹروفی کے حوالے سے آپ نے وائس آف امریکہ کی رپورٹ سنی. اب یہاں پہ پروگرام میں وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت میلے میں لے کے جائیں گے, اور امریکہ کے ایک بہت ہی انوکھے ریسٹورینٹ کی سیر بھی کروائیں گے. تو صدائے جہاں کے ساتھ ہی رہیے, پروگرام کچھ ہی لمحوں میں پھر سے حاضر ہوگا.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں کے بارے میں معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
پروگرام صدائے جہاں کے آخری حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے آپ کے لیے اب ہم آخری رپورٹ پیش کریں گے. ہمارے سامعین یہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہنر مند افراد کی کوئی کمی نہیں, اور ان میں بڑی تعداد ان خواتین کی ہیں جو گھروں میں رہتے ہوئے مختلف قسم کی کشیدہ کاری کرتی ہیں. اگر ایسی خواتین کو مناسب پلیٹ فارم میسر آئے تو اپنے کام کو بہتر طریقے سے سر انجام دے سکتی ہیں۔ اسی مقصد کے لیے پاکستان میں ایک غیر سرکاری تنظیم سبا پاکستان ایسی ہنرمند خواتین کے لیے کام کر رہی ہیں۔ سبا پاکستان کے ساتھ اس وقت 3000 سے زائد کاریگر خواتین منسلک ہیں جو پاکستان کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس تنظیم نے گزشتہ دنوں وفاق دارالحکومت اسلام آباد میں 2 روزہ دستکاری نمائش کا اہتمام کیا۔ اس نمائش کا احوال ہمیں سنا رہی ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی نمائندہ مہک جعفری۔
وفاقی دارالحکومت میں لگی نمائش میں ہاتھ سے بنی اشیاء، ملبوسات، کرتے، ٹیبل کورز، خسے، چادریں، ٹیکوزی اور دیگر اشیاء رکھی گئی تھیں، جن میں بلوچی، سندھی، کشمیری، کچا ٹانکا، رلی، پھلکاری اور ڈیرہ بکٹی کے کام کے سٹالز لگائے گئے تھے۔ نمائش میں شریک بلوچستان سے تعلق رکھنے والی خاتون کاریگر زلیخا ریسانی کہتی ہیں کہ بلوچستان کے ہر قبیلے کا کشیدہ لوگ پسند کرتے ہیں۔
زیادہ تر کاٹن کے اوپر جو ہے نا، اسپیشلی بچیوں کے بلوچی فراک، جو ہمارے یہاں پشک جسے کہا جاتا ہے، سامنے جیب ہوتی ہے، اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پہلے تو اتنا آئیڈیا نہیں تھا کلچ پاؤچز وغیرہ بنانے کا، جب سبا کے ایگزیبیشنز میں آتے رہے، ٹریننگز لیتے رہے، تو اس ڈیوریشن میں مطلب انوویشن کافی ہوئی ہے چیزوں کے اندر۔ وال ہینگنگز بن گئی ہیں اور بیگز ہیں، کلچس ہیں، موبائل کور ہے، پاؤچز ہیں، لیپ ٹاپ کورز ہیں، شولڈر بیگز ہیں، اس طرح کے آئٹمز، ان کا بہت زیادہ رسپانس آ رہا ہے۔
ڈی آئی خان کی ایک خاتون کاریگر ناہید کا کہنا ہے کہ ان کے علاقے میں کچے ٹانکے کا کام زیادہ کیا جاتا ہے، جسے پاکستان کے تمام لوگ بے حد پسند کرتے ہیں۔
ترکشی کا ہمارا ہے، کچے کا ہے، کراس اسٹچ کا ہے مین، تو وہی ساری چیزیں بنوا کے لائے ہیں۔ بچوں کے میرے بہت زیادہ ہوتے ہیں، پسند کرتے ہیں لوگ، کرتے بھی، اور پردے کے لیے جو لیڈیز چادریں یوز کرتی ہیں وہ 3 پیس ہو گئے، 2 پیس ہو گئے، ہینڈ میڈ پسند کرتے ہیں لوگ۔
سندھ کے مختلف علاقوں میں پھلوں اور سبزیوں سے کپڑوں پر ڈائی کیا جاتا ہے، جسے نیچرل ڈائی کہتے ہیں۔ سندھ کے علاقے بھٹ شاہ سے نمائش میں شریک محمد یونس نیچرل ڈائی کے حوالے سے بتاتے ہوئے کہتے ہیں،
جو انار کے چھلکے ہیں، پیاز ہے، کیسو کے پھول ہیں، جو درخت کے جو کھالے ہیں ان کے کلر نکال کے پھر فیبرک پہ لا کے نیچرل ڈائی کے نام سے آرگینک ڈائی جو ہوتے ہیں سوٹ بنا کے لے آؤں۔ 16 سے 17 مرائل ہیں، جس میں 11 واشنگ ہیں اور 2 ڈائز ہیں، 1 ڈپ ہے، 5 پرنٹیں ہیں۔ یہ تقریباً 16 سے 17 اسٹیپس ہو جاتے ہیں، اس کے بعد یہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔
مانسہرا کی ایک خاتون کاریگر نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک کو بتایا کہ ان کے علاقے سے گبا ورک لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں۔
ہمارا یہ جو ہینڈی کرافٹ کا سامان ہے، گبا ورک اس کو کہتے ہیں، تو اس میں ہماری چھوٹی ایسیسریز بھی ہیں۔ اس میں کپڑا جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کو کینوس کہتے ہیں، اور اس میں دھاگا ہم استعمال کرتے ہیں، اون اس میں ہم استعمال کرتے ہیں، 3-ply والی اون۔
پاکستان میں ہنر مند افراد کی کمی نہیں، اسی لیے مختلف نجی ادارے ایسی خواتین کے کام کو آگے لانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ حالیہ نمائش کا اہتمام کرنے والی نجی تنظیم سبا پاکستان کی چیئرپرسن ثمینہ خان کا کہنا ہے،
سبا جو ہے وہ اس ساگ ریجن کی ایک کوشش ہے کہ لوگ ہیں جن کے پاس کچھ نہ کچھ ہنر ہے اور وہ بڑی مشکلوں سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان پر جو ہنر ہے وہ یہ چھوٹا موٹا ہنر نہیں ہے، وہ ایسا ہنر ہے جو صدیوں سے، سمجھے ان کی مختلف پیچھے ان کی جنریشن سے ان کو ملا ہے۔ تو یہ سوچ میں آیا کہ ایسے لوگوں کی جو اسکل ہے اس کو ایک اور کس چیز میں استعمال ہو سکتی ہے، اس کے لیے ایک ٹریڈ فیسیلیٹیشن سینٹر کا پلان ہوا۔ اس طرح کی کمپنی سیٹ اپ کریں جو، اور اس ملک کے لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں وہی سیٹ اپ کریں۔ ہم نے جو پاکستان میں شروع کیا وہ یہ تھا کہ ایسی خواتین جو یہ کام کر رہی ہیں ان کو لیے، کیونکہ پاکستان کی جو خواتین ہیں یہ بڑا اچھا امبرائڈری کی اسکل ان کی بہت اچھی ہے، تو ان کے لیے ایک سینٹر ہو جائے جہاں ان کو معلومات جو ضرورت ہے اپنے کام کو فروغ کرنے کے لیے ان کو ملے۔ سبا پاکستان اس لحاظ سے بنا۔
دستکاری نمائش کے حوالے سے سبا پاکستان کی کنٹری مینیجر سامیہ احمد کہتی ہیں،
بہت لوگ آئے اور ہر قسم کے لوگ آئے اور لوگوں نے پسند مختلف چیزیں کی ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے، کیونکہ پورے پاکستان سے چیزیں آئی ہوئی تھیں۔ میرے خیال سے ادھر اسلام آباد میں ہزارہ ایریا سے تو پھر بھی چیزیں آتی ہیں، لیکن سندھ کے دیہاتی علاقوں سے، بلوچستان، کوئٹہ کے ہزارہ کمیونٹی، بلوچ کمیونٹی، دونوں کے اپنے سٹال تھے، اور اس کے علاوہ آزاد کشمیر، ڈی آئی خان، یہاں اس ٹائپ کی نمائش شاید کم ہی آتی ہے۔
سامیہ احمد کہتی ہیں کہ ان کا مقصد گھروں میں کشیدہ کاری کرنے والی خواتین کے کام کو فروغ، کاریگر خواتین کے ہنر کو دنیا کے سامنے لانے، خواتین میں اعتماد کی بحالی اور انہیں کاروبار کے دائرہ کار میں شامل کرنا ہے۔
ہمارے جو رورل ایریاز دیہات جو ہیں وہاں بالکل کٹ آف ہوتی ہیں خواتین۔
مقصد ان خواتین کو ایکسپوجر دینا ہے مارکیٹ کے ساتھ۔ صبا پاکستان کا مقصد یہ ہے کہ ان کو ہم انٹرپرنرز، مطلب کہ ایز بزنس ویمن اسٹیبلش اپنے آپ کو یہ کر سکیں، لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے، کاسٹنگ کیسے کرنی ہے اپنے پروڈکٹس کی، ڈیزائننگ کیا ہے، یہ سٹیز کے اندر کیا ریکوائرمنٹ ہے، ان سب چیزوں کے ساتھ ان کی واقفیت ہو تاکہ اپنی بزنس یہ بہتر طرح سے بڑھا سکیں۔
پروگرام صدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے مہک جعفری۔
ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی رپورٹ ہم نے سنی، جس میں ہم گئے اسلام آباد میں منعقد ہونے والی دستکاری کی ایک بہت ہی خوبصورت نمائش میں۔ اور یہاں پہ بھی نگت میں یہ بتانا چاہوں گی کہ امریکہ میں بھی پاکستانی ہینڈی کرافٹس کو اتنا پسند کیا جاتا ہے، جب لوگ پاکستان سے آتے ہیں تو اپنے امریکی دوستوں کے لیے شالز اور کشن کورز اور بیڈ کورز لے کر آتے ہیں تو لوگ بہت ہی خوشی سے انہیں وصول کرتے ہیں اور انہیں استعمال کرتے ہیں، اور کڑھائی کی جو نفاست ہے، جو رنگوں کی خوبصورتی ہے، اس کو یہاں پہ بھی بہت ہی اپریشیٹ کیا جاتا ہے، بہت ہی لوگ اس کو سراہتے ہیں کہ کس قدر خوبصورت کام کیا گیا ہے۔
جی بالکل سارا، اور ایسی خواتین جن کے پاس زیادہ ایجوکیشن تو نہیں ہوتی لیکن وہ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اس فن کو آگے ٹرانسفر کر رہی ہیں اور لوگوں تک وہ خوبصورت چیزیں پہنچا رہی ہیں، اور جس طرح ہم نے بات کی رپورٹ میں بھی کہ صبا پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ ایسی خواتین کو پروموٹ کریں اور ان کو آگے لے کے آئے اور مارکیٹ تک ان کی رسائی ممکن بنائے، تو بہت ہی اچھی کاوش ہے اور ہم یہی چاہیں گے کہ آگے بھی مستقبل میں ایسی خواتین کو مزید پروموٹ کیا جائے اور ان کے کام کو سراہا جائے۔
جی تو اب وقت ہو رہا ہے پروگرام میں آج کے شو کی آخری رپورٹ کا، جو وائس آف امریکہ کی جانب سے ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ امریکہ میں آئے دن فائرنگ کے واقعات میں 79 افراد کی ہلاکت کے باعث یہاں اسلحہ رکھنے سے متعلق بحث بہت پیچیدہ ہو چکی ہے۔ آبادی کے ایک حصے کا کہنا ہے کہ آئین میں اسلحہ رکھنے کی جو آزادی امریکیوں کو دی گئی ہے اس کے ذریعے عام شہری اپنا تحفظ یقینی بنا سکتے ہیں، جبکہ مخالفین کا کہنا ہے کہ آسانی سے اسلحہ خرید کر شہری دوسروں کے لیے خطرے کا باعث بن رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو لے جا رہے ہیں امریکہ کی شمال مغربی ریاست کولوراڈو کے شہر رائفل۔ جی ہاں، شہر کا نام ہی رائفل ہے، اور رائفل شہر میں ایک ریسٹورنٹ ہے جس کا نام ہے شوٹرز گرل۔ یہاں کا تمام عملہ گولیوں سے بھری پستولیں لے کر ریسٹورنٹ میں پھرتا ہے۔ کیا اس سے ریسٹورنٹ ایک محفوظ جگہ بن گیا ہے یا لوگ یہاں کے ماحول سے گھبراتے ہیں؟ اس بارے میں آئیے سنتے ہیں وائس آف امریکہ کی نیلوفر مغل کی یہ رپورٹ۔
امریکی ریاست کولوراڈو کے شہر رائفل میں شوٹرز گرل کے نام سے ایک ریسٹورانٹ قائم کیا گیا ہے جہاں مقامی لوگوں کے علاوہ دنیا بھر کے سیاح آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر خواتین ویٹرز کھانا پیش کرتے وقت گولیوں سے بھری ہوئی پستولیں ساتھ رکھتی ہیں۔ گاہکوں کو بھی یہاں بندوق لانے کی اجازت ہے۔ یہ پیر کی صبح کے 11 بجے ہیں اور ابھی سے شوٹرز گرل ریسٹورانٹ کے باہر گاہکوں کی قطار بننا شروع ہو گئی ہے۔ یہ کولوراڈو کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ یہاں پر خواتین ویٹرز پستول یا بندوق کھلے عام لے کر گھومتی ہیں۔ ریسٹورانٹ کے دروازے پر بھی لکھا ہے پستول یا بندوق لانے کی اجازت ہے۔ اس ریسٹورانٹ کی مالک لورین بیوبرٹ کہتی ہیں کہ شوٹرز گرل کے پیچھے تین چیزیں کار فرما ہیں۔
Guns and great food.
خدا، بندوق اور اچھا کھانا۔ لورین بیوبرٹ اور ان کے شوہر جیسن نے 2013 میں یہ ریسٹورانٹ کھولا اور قصبے رائفل کے نام سے منسوب شوٹرز گرل نام دیا۔
One reason why I began to carry was there was an altercation in the alley where a man was beat to death and it kind of alarmed me.
میرے مسلح ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک گلی میں ہاتھا پائی کے دوران ایک شخص ہلاک ہو گیا جس نے مجھے چوکنا کر دیا۔ میں اپنی حفاظت کا ایک طریقہ ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میرے کارکن محفوظ رہیں اور میرے گاہک محفوظ رہیں۔ رائفل قصبہ کولوراڈو دریا کے نزدیک واقع ہے جہاں پر شکار کی متعدد آؤٹ ڈور سرگرمیاں ہیں۔ بیوبرٹ کہتی ہیں کہ ملک کے اس حصے میں بندوق یا پستول کے لیے احترام اور روایت کی وجہ سے شوٹرز گرل ریسٹورانٹ مناسب جگہ ہے۔ گاہک بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں۔
Well, oddly enough, I probably didn't
میں اس وقت تک اس جگہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی جب تک یہ مشہور نہ ہوا تھا. ڈی جے براکل یہاں پہلی مرتبہ آئے ہیں. وہ کہتے ہیں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ اس وقت محفوظ ترین جگہ ہے, میں اس سے خوف زدہ نہیں ہوں. یہاں پر غیر ملکی سیاح بھی آتے ہیں. پیٹر رید جرمنی سے تعلق رکھتے ہیں. ہم اس جگہ پر رکے کیونکہ ہمیں بھوک لگی تھی. ایک شخص نے ہمیں بتایا کہ یہ مشہور ریسٹورانٹ ہے جہاں پر ویٹرز مسلح ہیں. اس ریسٹورانٹ کے کھانے کی فہرست میں ڈشوں کے نام بھی ہتھیاروں سے منسوب ہیں, جیسا کہ شارٹ گن بوریتو, لاکڈ اینڈ لوڈڈ ناچوز اور گواک نائن مشہور ڈشز ہیں. امریکہ میں گن کنٹرول ایک متنازع موضوع ہے. کولوراڈو کا شمار 50 ریاستوں میں سے 29 ریاستوں میں ہوتا ہے جہاں کھلے عام بندوق یا پستول رکھنے کی اجازت ہے, اور وہ بھی پرمٹ کے بغیر. جان ڈائر مقامی پولیس چیف ہیں.
Well, what an open carry means is that people are allowed to carry guns in the open, like for instance that I'm carrying on the side.
وہ کہتے ہیں کہ کھلے عام ہتھیار لے کر گھومنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اسے کہیں بھی لے کر جا سکتے ہیں, جیسا کہ اس وقت میرے پاس ایک پستول ہے. تاہم اس ریسٹورانٹ کے کچھ گاہکوں کے لیے یہ آئیڈیا غیر اطمینان بخش ہے. ٹام فیئر یہاں ایک دوست کی دعوت پر آئے ہیں.
I'm not a fan of guns. I'm uncomfortable with the fact that
میں اسلحہ کا شوقین نہیں ہوں. میں اس حقیقت سے پریشان ہوں کہ ہمارا ملک یا ملک کا یہ حصہ بندوقوں کا دل دادا ہے. کچھ مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ بندوق یا پستول گاہک باہر سے لے کر آتے ہیں, اور اسے کسی ریسٹورانٹ میں لانا ایک کاروباری چال ہے. لیکن شوٹرز گرل کی خواتین ویٹر اس سے اتفاق نہیں کرتی. جارجینا بوتھ کہتی ہیں, میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی مسئلہ ہے. یہ ہمیشہ بند رہتی ہے اور امید ہے کہ اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ اسے باہر نکالا جائے. شوٹرز گرل ریسٹورانٹ بظاہر کامیاب ہو رہا ہے. سامعین, کاروبار میں کامیابی کا ایک طریقہ انفرادیت یا انوکھا پن ہے. اپنی دکان چمکانے کے لیے کاروباری لوگ طرح طرح کے حربے آزماتے ہیں, کچھ چھوٹے پیمانے پر اور کچھ بڑے پیمانے پر. بہرحال اگر قانون کا احترام اور اس کی پابندی کرتے ہوئے کوئی اختراع کی جائے تو اس پر حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا, مگر رائے عامہ ضرور اختلاف کر سکتی ہے. فی الحال تو یہ ریسٹورانٹ چل رہا ہے, مگر راستہ پر خطر ہے. یہ ایڈونچر مہنگا بھی پڑ سکتا ہے. نیک دعاؤں کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جی, وائس آف امریکہ کی آپ نے رپورٹ سنی جس میں ہم گئے ایک ایسے ریسٹورانٹ میں جہاں پر گولیوں سے بھری پستول لے کر ویٹرز پھرتے ہیں. ویسے سارا, مجھے پرسنلی پستول سے بہت ڈر لگتا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میں اپنے پاس پستول رکھوں یا دوسروں کے پاس پستول دیکھوں, تو میں شاید ایسی ریسٹورینٹ میں کبھی نہ جاؤں. تو آپ بتائیں, آپ جائیں گی؟
آپ نے بالکل درست کہا, اور ہم نے رپورٹ میں بھی سنا جس طرح ایک شخص نے کہا کہ وہ بھی پستولوں سے انکمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں, اور بہت سے لوگ سیف نہیں محسوس کرتے جب ان کے آس پاس کسی کے ہاتھ میں پستول ہو. تو ڈر تو مجھے بھی لگتا ہے پستولوں سے, لیکن میں پھر بھی کہوں گی کہ اس ریسٹورینٹ میں جا کے میں تجربہ ضرور کرنا چاہوں گی کہ جب بہت سے لوگ ایک ہی جگہ پہ پستولیں لے کے بیٹھے ہوں تو ماحول کیسا ہوتا ہے. اور ہم نے کوشش کی کہ اس رپورٹ کے ذریعے بھی آپ کو اس ماحول کی ایک جھلک پیش کر سکیں, اس ماحول کا آپ کو اندازہ ہو سکے. تو آپ ہمارے سامعین ہمیں بتائیے کہ کیا آپ کسی ایسے ریسٹورینٹ میں جانا پسند کریں گے؟
جی بالکل, آپ بتا سکتے ہیں ہمیں خط کے ذریعے بھی, اور اس کے علاوہ دیگر سوشل میڈیا کے ذریعے بھی بتا سکتے ہیں. لیکن پہلے آپ کو ہم بتائیں گے پاکستان میں خط لکھنے کا پتہ, جو ہے پروگرام صدائے جہاں, پی او باکس نمبر 1399 اسلام آباد, یعنی 1399 اسلام آباد پر آپ ہمیں اپنے خطوط ارسال کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر کیسے کانٹیکٹ کریں گے اس کا پتہ آپ کو ہمیشہ کی طرح سارا بتائیں گے.
جی بالکل, اگر آپ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آئیے facebook.com/sejradio کے پیج پر. اس پیج پہ آپ ہمارے تمام گزشتہ شو بھی سن سکتے ہیں, ان میں شامل کوئی بھی رپورٹ اگر آپ دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو بآسانی ایسا کر سکتے ہیں. اور ہم یہی چاہیں گے کہ اس پیج پہ جب آپ آئیں تو ہمیں اپنی فیڈ بیک ضرور دیں, ہمیں بتائیں کہ پروگرام کو آپ کیسا پا رہے ہیں اور اگلے ہمارے ایپیسوڈز میں آپ کیا سننا چاہیں گے.
اور جناب آپ سے چاہیں گے ہم اجازت، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی رپورٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے نکہت امان کو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔
اور وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے اپنی میزبان سارا زمان کو بھی دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے ہفتے کچھ نئی رپورٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔